أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فتن قطع الليل للمظلم لا تقوم لها قائمة ولا ترد لها رائية تأتيكم مزمومة مرهولة يحفظها قائدها ويجهدها راكبها أهلها قوم شديد قلبهم قليل سلبهم يجاهدهم في سبيل الله قوم أذلة عند المتكبرين في الأرض مجهولون وفي السماء معروفون فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له ولا حصة فسيبتلى أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبر. درود پڑھیے محمد وآل محمد. فتنہ آخر الزمان موضوع سخن ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ نورانی آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے, جس میں حضرت نے فتنہ آخر الزمان سے آگاہ کیا ہے آنے والی امتوں کو, اس فتنے کی تباہیاں اور ویرانیاں بیان کی ہیں, اس کے خطرے سے آگاہ کیا ہے, اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ فتنہ کن اثرات کے ساتھ وقوع پذیر ہوگا اور کیا اثرات چھوڑ کے جائے گا. اہم پہلو اس فتنے کے اندر یہ ہے کہ اس فتنے میں مومنین کا فریضہ کیا ہے, اس فتنے کو روکنے کا طریقہ کیا ہے, اور اس فتنے سے نجات کا راستہ کیا ہے. اگر ہم ان علامتوں پر غور کریں جو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں, اس وقت جو فتنہ حالت وقوع میں ہے اس کے اندر وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جن کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا ہے. یعنی فتنہ آخر الزمان بخوبی یہ فتنہ کہلا سکتا ہے. یہ فتنہ مرحلہ بہ مرحلہ پھیل رہا ہے. ایک ایک فیز اس فتنے کا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا دوسرا مرحلہ آغاز ہو رہا ہے. اس لیے بھی یہ خطبات ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ یہ خطبات فقط ایک نظریہ نہیں ہیں بلکہ عملی حکمت کا نام ہے. چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا دور فتنوں کا دور تھا, اسلامی سلطنت کے اندر ہر طرف سے فتنے پھوٹ رہے تھے اور اٹھ رہے تھے. ان فتنوں میں دو اہم طبقات تھے, ایک فتنہ گر اور دوسرے مفتون, یعنی فتنہ خور و فتنہ زدہ. فتنہ گر بھی فتنہ ہیں و خطرہ ہیں, لیکن فتنے کے مقابلے کے لیے جتنی توجہ مفتون کو چاہیے اتنی فتنہ گر کو نہیں چاہیے. امیر المومنین علیہ السلام نے فتنہ گروں کو سرکوب کر دیا تھا اور خود فرمایا کہ میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے, لیکن اس کے باوجود فتنوں نے اپنا اثر دکھایا جس کے نتائج آج تک صدیوں بعد بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. فتنوں میں وہ طبقہ جو مفتون ہو جاتا ہے, فتنہ جس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور چھا جاتا ہے اور فتنہ زدہ ہو جاتی ہے جو ملت, اس کو بیدار کرنا, آگاہ کرنا, حالت مفتونیت سے اس کو باہر لانا, اس کی آنکھیں کھولنا, اسے ہوشیار کرنا, بابصیرت بنانا اہم فریضہ ہے. جیسا میں نے اشارہ کیا پہلے ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی مدت سے مفتون طبقے کو خطاب قرار دے کر اسے آگاہ کر رہے ہیں, بیداری دلا رہے ہیں, ہوشیاری دلا رہے ہیں. چونکہ اگر مفتون بیدار ہو جائیں فتنہ گروں کے سارے ہیلے ناکام ہو جاتے ہیں. فتنوں کا جواب بعض اوقات شمشیر و بندوق سے نہیں دیا جا سکتا، آگہی اور بیداری سے دیا جاتا ہے۔ اس وقت جو فتنے اٹھے ہیں، مرحلہ بہ مرحلہ جو فتنے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کا محور امت مسلمہ ہے، دنیا اسلام، اور بالخصوص مرکز دنیا اسلام یعنی تشیع۔ تشیع عالمی طور پر ایک قوت بن کر ابھرا ہے انقلاب اسلامی کے بعد سے۔ اب تک ان 31 سالوں کے اندر تشیع نے اپنی قوت کو منوایا ہے دنیا سے۔ وہی نظر انداز شدہ مذہب اور نظر انداز شدہ ملت دنیا کے اندر، جسے کوئی سیٹھتا ہی نہیں تھا، جسے خاطر میں نہیں لاتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود کبھی کسی نے اسے خاطر میں نہیں لایا۔ بحرین میں 85% شیعہ موجود ہیں، مٹھی بھر اقلیت ان کے اوپر غالب ہے، انہیں کبھی کسی نے خاطر میں لایا ہی نہیں کہ اتنی بڑی تعداد بحرین کے اندر موجود ہیں۔ 65% شیعہ عراق کے اندر موجود ہیں، لیکن قابل اعتنا کبھی بھی نہیں رہے، تاریخ عراق کے اندر کبھی قابل اعتنا نہیں رہے، قابل توجہ نہیں رہے۔ ہمیشہ فتنوں نے ان کو اتنا ضعیف کیا ہوا تھا، لیکن آج تشیع جب ایک قوت بن کے ابھرا ہے، اور نہ معمولی قوت، ایک تسخیر کنندہ قوت، جسے گھبرائے ہیں، بوکھلائے ہیں، اور بوکھلاہٹ کے بعد ایسی من گھڑت تھیوریوں کا اعلان شروع کیا، ہلال تشیع یا اس قسم کی من گھڑت باتیں جو میڈیا میں کسی حد تک ان کے بارے میں بیانات منعکس ہوتے رہتے ہیں، عربوں کو ڈرانے کے لیے، مسلمان دنیا کو ڈرانے کے لیے تشیع کا خطرہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ صہیونزم نہیں ہے بلکہ تشیع ہے۔ اس وقت سعودی لابی پوری دنیا کے اندر یہ تأثر پھیلا رہی ہے کہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت دنیا اسلام کو تشیع سے ہے۔ حتیٰ ایک سعودی فرمان روا نے یہ کہا ہے، کوئی دور کی بات نہیں ہے، پچھ اسی سال، شاید پورا سال بھی نہیں گزرا اس کے اس ناپاک بیان کو، اس نے یہ بیان دیا کہ ہم تشیع کے خلاف ہر طاقت سے اور ہر حربے سے استفادہ کریں گے۔ اور رپورٹر نے اسے پوچھا کہ حتیٰ آپ یہود سے اور صہیونزم سے بھی استفادہ کریں گے؟ اس نے کہا ہاں، اگر ضرورت پڑی تو ہم صہیونزم سے بھی استفادہ کریں گے تشیع کے خلاف۔ اس طرح کے عزائم ان کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں ایک بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، بڑی تبدیلی جو عنقریب واقع ہونے والی ہے، یا ملک عبداللہ کے مرنے کے بعد یا اس کی بیماری کے دوران ہی ایک بڑی تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے، اور یہ فتنے کا بہت اہم مرحلہ ہوگا۔ جب یہ تبدیلی سعودی عرب میں واقع ہوگی، دنیا اسلام ایک بہت عجیب فتنے کے بہت طوفانی تھپیڑوں کی شکار ہو جائے گی۔ وہ شخص جو ابھی تیاریاں کر رہا ہے، جس کو آمادہ کر کے بھیجا گیا ہے اور ابھی پرتول رہا ہے سعودی فرمان روائی کے، کہ ابھی بھی عملاً سب چیز اس کے اختیار میں ہے، بندر بن ترکی، سابقہ سفیر سعودی عرب کا، جو 9/11 تک سفیر رہا ہے، اور طولانی ترین سفیر کسی تاریخ کے، کسی ملک کی تاریخ میں طولانی ترین سفارتی عہد اس شخص نے گزارا ہے، شاید 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ سفیر رہا ہے واشنگٹن کے اندر۔ وہی شخص جو افغانستان کے اہم امور کو پرسنل طور پر چلاتا ہے اور ہینڈل کرتا ہے، جو خود شاید کئی سفر ہفتے میں کرتا ہوگا افغانستان اور پاکستان کے۔ اس وقت اس کی پوسٹ یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس کا انچارج ہے سعودی عرب کا، اور تمام جتنے بھی منصوبے ہیں وہ سب اسی کے بنائے ہوئے اور اسی کے زیر نظر چل رہے ہیں۔ یہ آنے والا اور ہونے والا فرمان روا ہے، اگرچہ ولی عہد نہیں ہے، ولی عہد سعودی عرب کا مریض ہے، سرطان ہے اس کو، عبدالعزیز بن سلطان، یا سلطان بن عبدالعزیز، ایسا نام ہے اس کو، یہ تبدیلی لائی جائے گی، عمدن لائی جائے گی، انتظار میں ہے کہ فتنے کا جو پہلو ہے دوسری جگہوں پر، دوسری سرزمینوں پر، وہ اتنا آگے پھیل جائے تاکہ پھر یہاں پر یہ تبدیلی آئے، اس شخص کے نظریات، اس کے افکار، یعنی اتنی بڑی مدت کے اندر امریکہ کے ساتھ جس شخص نے سعودی عرب کو جوڑ کے رکھا اور تمام کام کیے، وہ یہی شخص تھا فہد کے زمانے میں بھی اور فہد سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. ان سارے فتنوں کا محور و مرکز تشیع قرار دیا، کھل کے اعلان کر کے اس نے کہا کہ تشیع سب سے پہلا ٹارگٹ، تشیع. اور دوسری طرف سے تشیع عالمی سطح پر جس قوت کے ساتھ اٹھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے آگے، وہ بھی حیرتناک ہے. آپ پاکستان میں رہ کر شاید احساس نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے، چونکہ پاکستانی تشیع اور ہندی تشیع عالمی تشیع سے بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. ہم اسلامی دنیا سے اپنا تقابل نہ کریں یا دوسری دنیا سے نہ کریں کہ اس کی نسبت ہم کہاں کھڑے ہیں، عالمی تشیع سے اس وقت ہم بہت پیچھے کھڑے ہیں. بیداری کے لحاظ سے، آگہی کے لحاظ سے، بصیرت کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، حرکت کے لحاظ سے، اقدامات کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، پختگی کے لحاظ سے، میچورٹی کے لحاظ سے بہت پیچھے کھڑے ہیں. ہم ابھی کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، ہم ابھی بہت خام کاموں میں مشغول ہیں، جبکہ پٹے سب سے زیادہ ہم ہیں. سب سے زیادہ پختگی اس سرزمین پر آنی چاہیے تھی، کیونکہ جتنی مار یہاں پڑی ہے تشیع کو اتنی کہیں بھی نہیں پڑی، لیکن جتنی مار پڑی اتنے خامتر ہوتے گئے. اور فتنوں کے لیے زیادہ آمادہ تر ہوتے گئے، فتنے دن بدن بڑھتے جا رہے، چھائے جاتے جا رہے ہیں ہمارے اوپر. بلکہ وہ فتنے جو دوسری جگہوں پر ناکام ہو جاتے ہیں، انہیں بھی تجرباتی طور پر پاکستان لا کر تجربہ کیا جاتا ہے ان پر، اور کامیاب ہو کر تجربہ منتقل کیا جاتا ہے دوسری سرزمینوں پر. اس لیے سرزمین پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں یہ خطبے اور یہ حکمت، عملی حکمت امیر المومنین کی فتنوں کو مقابلہ کرنے کے لیے اور فتنوں کو سمجھنے کے لیے. امیر المومنین علیہ السلام اسی خطبہ 149 کے آخری حصے میں فتنوں کے اثرات و نتائج و تباہیاں بتانے کے بعد فرماتے ہیں، یا میں اس باب کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کل انشاءاللہ آخری مجلس چونکہ ہوگی یہاں پر، موضوع سے متعلق آپ کے سوالات اور آپ کے جو مطالب ہوں گے ان سے بھی استفادہ کریں گے اسی موضوع کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ کل، جو مطلب آپ اس سلسلے میں ذہن میں رکھتے ہیں لیکن مکتوب صورت میں، تاکہ مجلس کا نظم بھی برقرار رہے، تقدس بھی برقرار رہے اور ہم آپ کے سوالات سے بھی مستفید ہوں انشاءاللہ. ہر آدمی جب سوچتا ہے تو یقیناً اس کی سوچ کا ایک مثبت نتیجہ ہوتا ہے اور وہ افکار کہیں زیادہ بہتر گرہ گشا ہو سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ اچھے پہلو اس موضوع سے، موضوع کے روشن کریں گے. فلا تکونوا انصاب الفتن و اعلام البدع. اب جب کہ فتنے چھا چکے ہوں گے، آنے والی امت کو حضرت فرما رہے ہیں کہ جب فتنے اٹھیں گے بھرپور طریقے سے اور چھا جائیں گے اور تباہیاں مچائیں گے، وہ اثرات جو ان کے پہلے عرض ہو چکے ہیں، اس وقت آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تم فتنوں کی طرف راہ دکھانے والے نشان راہ نہ بننا. فلا تکونوا انصاب الفتن. انصاب نصب و نصب، اس پتھر کو کہتے ہیں جو راستے میں نصب کیا جاتا ہے، گاڑا جاتا ہے تاکہ راستے کی نشاندہی کرے، جیسے آپ سنگ میل کہتے ہیں. سنگ میل البتہ میل بتانے کے لیے کہ کتنا سفر طے ہو چکا ہے، کتنا باقی ہے، لیکن قدیم زمانوں میں جب کچے راستے تھے تو صحراؤں کے اندر معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کسی خاص سمت میں شہر و بلد کی طرف جانے والا راستہ کدھر سے گزرتا ہے، چونکہ یکساں زمینیں تھیں۔ اس وقت کچھ نشانیاں لگائی جاتی تھیں جن سے جہت معلوم ہوتی تھی کہ اس طرف جانا ہے آپ کو۔ آج کل راستے پکے ہو گئے ہیں، نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ان کے اوپر بھی دوسری نشانیاں ہیں جو رہنما ہیں ٹریفک کے، لیکن قدیم زمانوں میں نصب ان سائن بورڈوں کو کہا جاتا تھا یا پتھروں کو کہا جاتا تھا جو صرف اس غرض سے گاڑے جاتے تھے تاکہ راستہ چلنے والوں کو سمت اور جہت معلوم رہے، صحرا میں کسی اور طرف نہ نکل جائیں۔ راستے کے رہنما پتھر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب فتنے شروع ہو جائیں تو تم فتنوں کی راہوں کے انصاب نہ بننا، سائن بورڈ نہ بننا کہ تم جہت دکھاؤ فتنوں کی طرف لوگوں کو، تم سے ایڈریس پوچھ کر فتنوں کی طرف جائیں۔ یہ بھی ایک رول ہے، یہ بھی ایک کردار ہے جو بعض ادا کرتے ہیں نافہمی کے عالم میں، نہ چاہتے ہوئے ناخواستہ طور پر بعض فتنوں کے انصاب بن جاتے ہیں، یعنی فتنوں کے سائن بورڈ بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہمدردی کے طور پر یہ کام کرتے ہیں لیکن چونکہ شعور نہیں ہوتا، بصیرت نہیں ہوتی، فتنوں کی طرف رہنمائی کرنے والے بن جاتے ہیں، اپنے تئیں اچھا کام سمجھ کر شروع کرتے ہیں، اپنے تئیں شاید مفید کام شروع کرتے ہیں، قوم کی نجات کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں لیکن مزید دو قدم اور فتنوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ پہلا فریضہ تمہارا یہ ہے کہ فتنوں کے رہنما پتھر نہ بننا، فتنوں کی علامتیں اور نشانیاں نہ بننا جنہیں دیکھ کر لوگ فتنوں کا رخ اختیار کریں۔ وَعَلَامِ الْبِدَعْ، بعض لوگ ہیں ابھی یہ کام کر رہے ہیں، فتنے شروع ہوتے ہیں، ان فتنوں کے اندر مختلف شبہات پر بنتے ہیں، وہ پھوٹتے ہیں، ان کا کام ان شبہات کو دوسری قوموں تک منتقل کرنا ہے۔ فتنہ شروع ہوا ایران میں انتخابات کے بعد، اس فتنے کا مقصد ظاہراً جو باہر تاثر دیا گیا کہ ایک انتخاباتی جھگڑا ہے اور انتخابات میں ووٹوں کی لڑائی ہے، ایک شبہ ظاہر کیا گیا کہ ووٹیں صحیح گنی گئیں نہیں گنی گئیں، یہ ظاہر بنایا انہوں نے، لیکن حقیقت میں انتخابی جھگڑا نہیں تھا، حقیقت میں ایک بہت بڑی پلاننگ تھی جو پہلے سے تیار کی گئی تھی۔ انتخابات ایک مناسب فرصت کے طور پر اس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ فتنہ جس کو ویلویٹ ریولوشن کہتے ہیں، مخملی انقلاب، مخملی انقلاب ایک پلان ہے، منصوبہ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پلان عام دنوں میں عملی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مناسب فرصتوں کی ضرورت ہے، اور مناسب ترین فرصتوں میں سے الیکشن کا زمانہ لکھا گیا ہے باقاعدہ اس کے اندر، اس کی تھیوری کے اندر۔ اس کے تھنک ٹینک نے جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس تھیوری کو عملی کرنے کے لیے مناسب ترین وقت الیکشن کا موقع ہے، اگر الیکشن سے ہٹ کر آپ نے اس فتنے پر عمل کیا ناکام ہو جائیں گے، الیکشن کے موقع پر اس کو آپ عملی کریں۔ مقصد اس کا نظام ولایت فقیہ تھا، نہ کہ صدارتی انتخابات یا شخص صدر احمدی نژاد نہیں تھا مقصد اس کا، یہ ایک فرصت تھی۔ اس فتنے کے اندر ظاہر کچھ کیا گیا لیکن حقیقت میں جو اہداف تھے وہ پس پردہ وہ اور تھے۔ کچھ لوگ میڈیا کے ذریعے سے رصد کر رہے تھے اس ان حالات کو، کچھ وہیں پر ایران میں رہتے ہیں، جیسے طلاب ہے، پاکستانی طلاب قم میں پڑھتے ہیں، جو وہاں رہتے ہوئے جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا لیکن حالات سے بے خبری اور شعور کی کمی اور بے بصیرتی کی وجہ سے یہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے وطن اور اپنے ملک کے لیے انقلاب کے مدافع بنتے، نظام ولایت کے مبلغ بنتے، اور اپنے قلمرو کے اندر کم از کم اس فتنے کا مقابلہ کرتے اور اس فتنے کے پہلوؤں کو کھول کے بیان کرتے، خود مبلغ فتنہ بن گئے، خود انصاب فتنہ بن گئے یہ لوگ۔ انصاب یعنی وہ پتھر جن کو دیکھ کر فتنے کی طرف لوگوں کا رخ ہوتا ہے. سطحی انسان, سرسری انسان ایسے ہوتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی بن جاتا ہے. جو حکایت سنی اس کو نقل کر دیا دوسروں کے لیے, جو افواہ سنی اس کو بیان کر دیا دوسروں کے لیے. ان فتنوں کے اندر افواہوں کا بڑا عمل دخل ہے. افواہیں ایک اسٹریٹجی ہے. افواہیں اٹھاتے تھے, ان افواہوں کو ایران کے اندر پھیلاتے تھے. یہی طلاب یا بعض افراد جن کا تعلق ہے میڈیا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے, یہ ان کی افواہوں کو نکال کر اپنے حلقہ اثر میں یہاں پر وہی چیز پھیلاتے. یعنی انصاب فتنہ بن گئے یہ لوگ. انصاب مانا کیا وہ پتھر جو راستے کی نشاندہی کے لیے لگایا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب فتنے اٹھیں تو تم رہنما نہ بنو, علامتیں اور نشانیاں نہ بنو فتنوں کی جہت کی طرف. وعلام البدع, اور بدعت کے پرچم نہ بنو. بدعت ایک عمومی چیز جو رائج ہے ہمارے زبانوں کے اوپر, بدعت کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ چیز جو نئی چیز جو دین کے اندر داخل کر دی جائے وہ بدعت ہے. لیکن بدعت کی قلمرو بہت وسیع ہے. نئے فتنے بھی بدعت ہے. بعض لوگ بدعت کا پرچم بن جاتے ہیں, جھنڈا بدعت کا ہاتھ میں لے کر اور بدعت کو آگے بڑھاتے ہیں. فتنوں کے زمانے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم پرچم بدعت نہ بن جاؤ, جھنڈے نہ بن جاؤ تم بدعتوں کے, اپنے ہاتھ میں لے کر یہ آپ آگے بڑھ رہے ہو, اس کام سے باز آ جاؤ. والزموا ما عقد علیہ حبل الجماعہ, تم فتنوں کی طرف راہ دکھانے والے نشان اور بدعتوں کے سربراہ نہ بنو, تم ایمان والی جماعت کے اصولوں اور اس کی عبادت و اطاعت کے طور طریقوں پر جمے رہو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم اس زمانے میں جماعت ڈھونڈو, جماعت, جماعت, جماعت کا نام تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے, کیونکہ جماعت دین کے مفاہیم و معارف میں سے بہت عمدہ ایک مفہوم ہے. بعض مطالعے میں ابھی شاید اس فضا میں اور اس موقع پر جو ہماری ملکی فضا اور اندرونی فضا بنی ہوئی ہے, شاید ان باتوں کا اظہار ابھی مناسب نہ ہو, کسی مناسب فرصت پر وہ نکات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض ہوں گے کہ دین کے جو اصلی اصطلاحات ہیں, ٹرمینالوجی ہے, جو کچھ ہم بھول چکے ہیں اور کچھ کے معنی بگاڑ دیے ہیں, ان کے اندر در حقیقت بہت بڑی اسٹریٹجی اور بہت عمدہ رہنمائی موجود ہے. ان میں سے ایک لفظ جو ہم بھول چکے ہیں شیعہ, وہ جماعت کا لفظ ہے. اہل سنت نے اپنے ساتھ یہ لاحقہ چپکایا ہوا ہے ابھی تک, اہل سنت وال جماعت, لیکن شیعہ بھول چکے ہیں جماعت کو. بلکہ یہ لفظ وہ ہے جو انہوں نے, اس پہ حساسیت تھوڑی ہو گئی ہے ان کو, یہ انہی کو دے دیا کہ یہ آپ ہی کے پاس رہے, ہم جماعت نہیں ہیں. اس وجہ سے کہ جو مبلغین دین و مبلغین تشیع ہیں, دین کے اصولوں کو اور دین کی بنیادوں کو اور معیاروں کو سمجھ کر تبلیغ نہیں کر رہے, عوام کا مزاج دیکھتے ہیں, عوام کا مطالبہ اور ڈیمانڈ دیکھتے ہیں, کیا سننا چاہتے ہیں. ایک دوست نے بہت اچھی مثال دی تھی, انہوں نے کہا کہ بعض ہمارے جو خطبہ آتے ہیں ان کی جو مثال ہے, پاکستان میں وہ مثالیں کم ہیں لیکن ہیں, موجود ہیں, آپ سمجھ جائیں گے. کہا ان کی مثال اس مشین کی طرح ہے جو کول ڈرنک کی مشین ہوتی ہے روڈ کے کنارے لگی ہوتی ہے, جس کے اندر مختلف قسم کی بوتلیں لگی ہوتی ہیں, مختلف برانڈ پاکستان میں جو بس پیپسی, کوکا کولا, سیون اپ اور جو پیتے ہیں بہت ساری چیزیں, ہر ایک کالم میں لگی ہوتی ہے ایک ہی مشین کے اندر, اور ایک اس کا سوراخ ہوتا ہے, سکہ ہوتا ہے, اس کے اندر سکہ ڈالو آپ تو وہ پوری مشین آن ہو جاتی ہے, نکالتی کچھ بھی نہیں ہے, آن ہو جاتی ہے. اس کے اندر ممکن ہے 10 برانڈ لگے ہوئے ہوں, 10 قسم کے مشروب اس کے اندر پڑے ہوئے ہوں, جو ہی آپ نے سکہ ڈالا وہ آن ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ اب آپ کا پسندیدہ مشروب کون سا ہے، جو پسندیدہ مشروب ہے آپ بٹن دبائیں گے وہی نکل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے یہ تشبیہ دی کہ بعض ہمارے جو خطبہ ہیں وہ اس طرح سے ہیں، ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں، فیس ڈالو یا فیس کا وعدہ دے دو، اس مشین کی طرح آن ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے پاس کئی برانڈ ہوتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہو، جو بٹن دباؤ وہی سنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پبلک ڈیمانڈ، عوامی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں یہ۔ اور عوام کی ڈیمانڈ میں کبھی بھی دین شناسی شامل نہیں ہوتی، کبھی بھی عوام کو اگر کہہ دیا جائے، اس لیے خدا نے دین کی زمام عوام کو نہیں دی۔ جمہوریت کے اندر جو سب سے بڑا نقص و عیب ہے وہ یہی ہے، حقیقی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، نہ وہ جمہوریت جو اس وقت دنیا کے اندر رائج ہے، کھوکھلی و من گھڑت جمہوریت، منافقانہ جمہوریت، جس میں نام جمہوریت کا ہے لیکن جمہور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ حقیقی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، جو نظریہ ہے جمہوریت کا، جو ابھی تک دنیا میں کسی ملک میں بھی نافذ نہیں ہے، نہ ہوا ہے اس سے پہلے۔ اس کے اندر بھی آتا سب سے بڑا اشکال یہی ہے کہ عوام کے ہاتھ میں، عوام کی تقدیر خود ان کے ہاتھ میں دے دو، اور وہ خود اپنی تقدیر ہمیشہ غلط رقم کرتے ہیں، چونکہ ان کے مطالبات کبھی بھی اپنے بارے میں حقیقی نہیں ہوتے۔ اس لیے عوام کی زمام عوام سے زیادہ خیرخواہ کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، جو نظریہ امامت ہے۔ نظریہ امامت کے اندر جمہور کی زمام اس کے ہاتھ میں دی جائے جو جمہور سے زیادہ جمہور کی خیرخواہ ہو، جو عوام سے زیادہ عوام کا خیرخواہ ہو، کہ عوام کبھی غلط راستے اپنے لیے چن لیتے ہیں، غلط مطالبات شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سے کہ عام مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اگر ایک عالم دین آگے بیٹھے کرتے ہیں یہ مطالبات، اب علماء سے بھی کرتے ہوں گے، طلبہ سے تو کرتے ہیں، میں معمولی طالب علم کی حیثیت سے تجربے سے گزر چکا ہوں۔ ماہ رمضان میں ایک تفسیر کا درس شروع کیا پاکستان کے ایک شہر پر، شہر میں، اور وہاں جو عوام کے نمائندے تھے، انجمن کے سربراہ، انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا اس کا کیا فائدہ ہے، آپ اپنا روزہ بھی خراب کرتے ہو، ہمارا بھی خراب کرتے ہو، آپ تھکاتے ہو اپنے آپ کو بھی، ہمیں بھی، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی آپ کیا کرو، کہتے تھے مصائب پڑھا کرو، روزہ کرے تو قرآن کو چھوڑو، قرآن مطالبے میں شامل ہی نہیں ہے، کسی عوام کے مطالبے میں قرآن شامل نہیں۔ اگر ابھی ایک عالم آگے بیٹھے اور کہے کہ آپ سے ہم سے مطالبہ کرے، کیا سننا چاہتے ہو، ہم انٹرٹینمنٹ مطالبہ کریں گے، اور سب کے مختلف ہوں گے، کوئی کیا سر سننا چاہتا ہوگا، کوئی بیرمی سننا چاہتا ہوگا، کوئی سندھی سننا چاہتا ہوگا، کوئی پہاڑی سننا چاہتا ہوگا، کوئی کیا سننا چاہتا ہے، کوئی کیا سننا، فرمائشی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایسے ٹی وی چینل بنے ہوئے جو فرمائشی پروگرام نشر کرتے ہیں، ان کی فرمائشوں میں سے آپ دیکھ لیں کبھی کسی نے کیا فرمائش کی ہے کہ ہمارے لیے یہ حقیقت بیان کی جائے، یہ راز کھولا جائے۔ جو لوگ مبلغ دین ہیں وہ عوامی فرمائشات پوری کرتے ہیں، نہ خدا کے دستورات، نہ اللہ کے احکامات۔ عوام کی خواہشیں پوری کرنا تبلیغ دین نہیں ہے، عوام کی ضرورتیں پوری کرنا تبلیغ دین ہے، اور بہت کم ہوتا ہے کہ ضرورت کو خواہش بنا کر پیش کریں، ہمیشہ ضرورت سے نظر چشم پوشی کرتے ہیں اور غیر ضروری چیز کو اپنی خواہش بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ان مطالبات میں چونکہ شامل نہیں ہے دین شناسی، اس بنا پر کبھی دین شناسی کی طرف ہم آئے بھی نہیں، اور دین شناس و دین فہم علماء انگوش شمار ہیں ہمارے پاس، دین سے استفادہ کرنے والے زیادہ ہیں، دین سے گنگن استفادہ، ضروری نہیں مالی استفادہ ہی ہو، مانوی استفادہ دین سے، دین کے ذریعے بہشت جانے والے، دین کے ذریعے حور سے بغل گیر ہونے والے، دین کی مدد سے شخصیت بنانے والے، دین کی طرف سے شہرت پانے والے، دین کی بنیاد پر اور کرامات حاصل کرنے والے، لیکن بہت کم ہیں جو دین سمجھانے والے بھی ہوں، شہید مطاہی جیسے، جو دین کو صحیح تجزیہ کر سکتے ہوں، دین کو تحلیل کر سکتے ہوں، اور دین کی مراد سمجھ کر سمجھا بھی سکتے ہوں، دین کی مراد کیا ہے، سینکڑوں ایسی اصطلاحات ہیں دین کی جو دین کی بنیادی آئیڈیولوجی کی بنیاد ہیں، وہ اساس و اصول ہیں، ان میں سے ایک لفظ جماعت ہے جو تشیع کے دین کے اندر کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا، جبکہ تعلیمات تشیع میں اس کو محوریت حاصل ہے. یہ خطبہ امیر المومنین کا ہے، امیر المومنین شیعوں کے امام ہیں، شیعہ مانتے ہیں نا ان کو امام، دوسرے امام نہیں مانتے، دوسرے ان کو خلیفہ مانتے ہیں، وہ بھی متنازع خلیفہ باز مانتے ہیں. لیکن جو قوم امام مانتی ہے اپنے امام کی اصطلاحات میں، نہج البلاغہ میں اگر آپ دیکھیں دسیوں جگہ لفظ جماعت استعمال کیا ہے حضرت نے. جماعت سے مراد نماز جماعت نہیں ہے، جماعت سے مراد دینی آئیڈیالوجی کا ایک اہم بنیاد ہے، ایک حقیقت کا نام ہے. وہ جماعت کا کنسپٹ واضح ہی نہیں ہوا، ہم پر روشن ہی نہیں ہوا، ہم نے جماعت کے متبادل بنا لیے ہیں. ایک کوالٹی ہمارے اندر ہے، خصوصاً تشیع اس میں پیش پیش ہے، شیعہ پیش پیش ہے اس میں متبادل بنانے میں. ہر وہ چیز جو اصلی شکل میں ہو، جس طرح چائنا آج کل متبادل بنانے میں امامت کا درجہ رکھتا ہے، جو چیز مارکیٹ میں ملتی ہے آپ متبادل اس کا چائنا سے بنا سکتے ہیں. البتہ اس نے انڈسٹری میں یہ امامت حاصل کی ہے، ہم نے نظریے میں، افکار میں یہ امامت ہمیں حاصل ہے. ہر چیز میں متبادل فوراً بنا لیتے ہیں، ہر چیز کا متبادل ہے، ہر چیز کا متبادل ہمارے پاس موجود ہے. یہ خود ایک مفصل داستان ہے کہ کس کا متبادل کیا بنایا ہوا ہے ہم نے. قرآن کا متبادل ہے ہمارے پاس، جنتری بنایا ہے، خود زور لگا کر بنایا ہے. دنیا اسلام میں کسی جگہ جنتری نہیں ہے سوائے ہندوستان اور پاکستان کے. البتہ آئی ہندوستان سے ہے، لیکن ابھی ہندیوں کو بھی اتنی اسے آگاہی نہیں ہے. اور ہماری جنتری تو اتنی مقدس ہو گئی ہے کہ اب تو امامت کی جنتری بن گئی ہے، امامیہ جنتری. یعنی یہ تاثر نکلتا ہے کہ یہ نکلی ہی آئمہ معصومین سے آئی ہے، یہ راسخ ایمان، متبادل راستہ. اور جنتری کے دین کے مجتہدات، یہ بوڑھی عورتیں، خواتین بوڑھیا، یہ مجتہد ہیں جنتری کے دین کی. قرآن کے مجتہد الگ ہیں، جنتری کے مجتہد الگ ہیں. یہ بوڑھیا جنتری کے علاوہ کسی چیز پر عمل نہیں کرتی. ہر چیز کا متبادل ہے، یہ میں نے نمونہ پیش کیا، یہ نہ رک جانا. ہر چیز کا، مسجد کا متبادل ہے، قرآن کا متبادل ہے، امامت کا متبادل ہے، آئیڈیالوجی کا متبادل ہے، ہر چیز کا متبادل بنا رکھا ہے. اور اس متبادل کو اتنا استعمال کیا ہے کہ اصل بھول ہی گیا ہے، اصل فراموش ہو گیا ہے کہ وہ اصل وہ تھا. جماعت امت کے مترادف ہے، امت، امت اور جماعت ہم مانا ہے دونوں. اس لیے کہا تھا کہ اس کو دینی آئیڈیالوجی میں، اسلامک آئیڈیالوجی میں جماعت کو بہت اہمیت حاصل ہے. لہذا فتنوں سے بچنے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ کچھ کام ایسے ہیں جو فتنوں کے زمانے میں حرام ہیں، ممنوع ہیں. ان فتنوں کے کاموں میں سے جو حرام ہیں فتنوں کے زمانوں میں، ایک یہ کہ انصاب نہ بننا، انصاب یعنی نشانیاں، فتنے کی راہ کی طرف جانے والے راستے کی علامتیں نہ بننا، تم فتنہ پھیلانے والوں میں سے نہیں بننا. اور اعلام بدعت نہیں بننا، بدعتوں کے پرچم نہیں بننا، بدعتوں کے علم بردار نہیں بننا تم. یہ کام جو ممنوع ہے، پھر بننا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اس میں سے پہلا نقطہ یہ فرمایا والزموا ما عقد علیہ حبل الجماعہ والزموا، اور جڑ جاؤ، ہمراہ ہو جاؤ، پابند ہو جاؤ اس چیز کے جس کی بنیاد پر امت و جماعت کا، جماعت کی رسی کو بنایا گیا ہے. حبل جماعت جس چیز پر استوار ہے، قائم ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لو. اہل سنت نے عرض کیا کہ جماعت کا لاحقہ لفظ چسپان کیا ہوا ہے لیکن عملاً جماعت بن نہیں سکے. اتا پاکستان میں ایک تنظیم ہے جس نے نام ہی اپنا جماعت رکھا ہے, چونکہ اس تنظیم کے بانی اتفاقاً ان گنے چنے چند انسانوں میں سے ہیں جنہوں نے کسی حد تک دین کو صحیح درست سمجھا ہے, کسی حد تک اپنے تناظر میں, اپنے قلمرو میں. میری مراد ابوالعلا مودودی ہیں. اس زمانے میں جب سب بہکے ہوئے تھے اور سب نے من گھڑت دین بنا کر شروع کیا ہوا تھا اور خانقاہیت کا دین سب نے اپنایا ہوا تھا, اس شخصیت نے دین کے بہت سارے مسائل کو درست سمجھا. البتہ اپنی روش, وہی منابع جو ان کے پاس تھے ان کی بات کر رہا ہوں, جو ان کی دسترس میں تھے, جو انہیں فراہم تھے, جس ماحول میں تھے, اس ماحول کے مطابق درست راستہ چنا اور انتخاب کیا, لیکن ساتھ ہی کچھ اشتباہات بھی کیے. ان اشتباہات میں سے, کیونکہ انسان ہے بالآخر کرتا ہے اشتباہات کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, لیکن ایک روشن عالم, ایک آگاہ بابصیرت انسان کا ثبوت دیا اس نے. اگر مذہبی طبقے کے اندر پاکستان میں دیکھا جائے کسی انسان نے تعصب کی فضا سے نکل کر اگر سوچا ہے تو اس کا ایک نمونہ یہ ہے, لیکن ساتھ ہی غلطیاں اور اشتباہات بھی باقاعدہ موجود ہیں. اور باوجود اس کے کہ ان کے تفکر میں خوبیاں ہیں اور ایک ماڈرن تفکر ہے ان کا, آج کے زمانے کے مطابق سوچ ہے ان کی, لیکن اس کے باوجود ناکام ہے عملاً یہ تفکر. اس کی وجہ عملی اشتباہ اور عملی غلطیاں ہیں. یہ جو نام انتخاب کیا یہ ان کی اسی گہری سوچ کا نتیجہ ہے, جماعت کا جو لفظ چنا اپنے لیے انہوں نے, اپنی پارٹی کا نام کیا رکھا, جماعت اسلامی یا اسلامی جماعت. یہ جماعت اسی وجہ سے, چونکہ مودودی وہ شخص ہیں جنہوں نے دین کو آئیڈیالوجیکل نگاہ سے دیکھا ہے. سب کا دین کشکولی ہے, مودودی کا دین, مودودی صاحب کا دین اس کی شکل آئیڈیالوجی ہے, آئیڈیالوجیکل ہے. وہ کہ تشیع ابھی پاکستان کی حد تک ابھی شاید سوچا بھی نہیں ہے اس نے, یا احساس بھی نہیں ہوا کہ ہمیں اس شکل کے دین کی ضرورت ہے, آئیڈیالوجیکل دین کی ضرورت ہے. ہمیں آئیڈیالوجیکل علماء کی ضرورت ہے, ہمیں آئیڈیالوجیکل مبلغین کی ضرورت ہے. ابھی ہم کشکولی حالت میں چل رہے ہیں, چل رہا ہے بس, ٹھیک ہے چلنے دو. کشکول سمجھ رہے ہیں, کشکول کس کو کہتے ہیں جی, جس میں سب کچھ ہوتا ہے, دھرم برم ہوتا ہے اور کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندازہ نہیں ہوتا اس میں کیا ہے. کشکول درویش کا وہ پیالہ جو اس نے گلے میں لٹکایا ہوتا ہے اور جہاں جاتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ چیز اس نے خود بھی ڈالی ہوتی ہے. اگر اس کو پوچھو یہ کیا ہے, خود اس کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے اس کے اندر کیا ہے, کیونکہ کوئی چیز اپنے مقام پہ نہیں ہوتی. جو چیز اس میں ڈالنے کی ہے وہ بھی ڈال دیتا ہے, جو نہیں ڈالنے کی وہ بھی اس میں ڈال دیتا ہے. اسی وجہ سے اس کو کشکول کہتے ہیں. بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں, ان کتابوں کا نام بھی کشکول ہے, یعنی کسی موضوع پر, ٹاپک پر نہیں ہے وہ کتاب, ہر چیز اس میں ہے. اس میں ایک صفحے میں لطیفہ لکھا ہوتا ہے, دوسرے صفحے میں حکایت لکھی ہوتی ہے, تیسرے صفحے میں شعر لکھا ہوتا ہے, چوتھے صفحے میں مصائب لکھا ہوتا ہے, پانچویں پہ آگے تاریخ لکھی ہوتی ہے, چھٹے پہ فضائل لکھے ہوتے ہیں, اور بعضوں کی کاپیاں بھی ایسی ہوتی ہیں اسٹوڈینٹس کی, کشکول بنے ہوتے ہیں. ایک صفحے پہ ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے, آگے فزکس لکھی ہوتی ہے, آگے اکنامکس لکھی ہوتی ہے, پیچھے ایڈریس لکھا ہوتا ہے, اس کے بعد ای میل لکھا ہوتا ہے, اس کے بعد گاڑی کا نمبر لکھا ہوتا ہے. کشکولی کاپیاں, ڈائریاں, بے نظم افراد, یعنی جن کے کام منظم نہیں ہیں, استوار نہیں ہیں, جن کی فکر میں نظم نہیں ہے, سوچ میں نظم نہیں ہے, خود انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں نے کہیں لکھا تھا نمبر آپ کا کھو گیا, کھویا نہیں ہے, جیب میں پڑا ہوا ہے, لیکن اس کو ڈھونڈ نہیں سکتا ابھی خود. اس کو ڈھونڈنے کے لیے پھر سارے ورقے پڑھنے پڑتے ہیں اس کو. اس وقت جو دین ہمیں سمجھایا گیا جو تبلیغ ہو رہا ہے کشکولی دین ہے. کشکولی دین یعنی سب کچھ بتا بھی دیتے ہیں, کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا, سارا دن تبلیغ ہو جاتا ہے پھر بھی پتہ نہیں چلتا بینک کا سود حرام ہے یا نہیں, ساری فقہ پڑھ بھی لیتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. کشکولی دین کا یہی ہوتا ہے اثر. مدرسوں کے اندر جائیں کشکولی دین کا نتیجہ کنفیوژن, پڑھ لکھ کے سال ہا سال پڑھ 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 کے بن جاتے ہیں بہت کچھ, لیکن اس کے باوجود کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوتا. ہر مسئلے میں احتیاط, ہر مسئلے میں خاموشی, ہر مسئلے میں سکوت. اس بارے میں آغا کیا کہتے ہیں, اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے, خاموشی رکھتے ہیں. وہ اتنا پڑھا ہے خاموش رہنے کے لیے, اگر خاموش ہی رہنا تھا تو اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. بعض کاموں کے لیے اتنی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, چپ رہنے کے لیے اتنی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سکھوں کے زمانے میں, انگریزوں کے زمانے میں ایک مسلمان علاقے میں ایک سکھ کو انہوں نے تھانے دار بنا کے بھیجا تھانے میں. وہ سکھ آیا کسی سے لڑ جھگڑ کے غصے میں, اور ٹرین پہ اترا, ٹانگا لے کے اپنے متعلقہ تھانے میں پہنچا. وہاں اس کا عملہ سارا مسلمان تھے, وہ پہلے ہی غصے میں تھا, آ کر اس نے مسلمانوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا. وہ مسلمان تھے, انہوں نے دیکھا یہ بدتمیزی, پہلے دن آتے ہی بدتمیزی کر رہے, انہوں نے پکڑ کے اس کی پٹائی کر دی, کپڑے پھاڑ دیے, وردی پھاڑ دی ساری, اور ابھی اس نے بیگ بھی نہیں کھولا تھا, وہ بیگ اٹھایا واپس اسی ٹانگے پہ بیٹھ کے پھر اسٹیشن واپس آ گیا. تو راستے میں ٹانگے والا اس کو کہتا ہے کہ اگر اسی کام کے لیے یہاں آئے تھے تو مجھے بتاتے, میں اسٹیشن پر ہی یہ کام کر دیتا. اتنا لمبا سفر کیا آپ نے اس کے لیے, پھینٹی لگوانے آئے تھے تو مجھے بتاتے, اسٹیشن پر ہی یہ کر دیتا یہ کام. بعض کاموں کے لیے اتنی اعلیٰ کوالیفائڈ ہونا ضروری نہیں ہے, چپ رہنے کے لیے, کچھ نہ کرنے کے لیے اتنا پڑھنا ضروری نہیں ہے. وہ سرجن جو پڑھ پڑھ کے مجتہد بن گیا طب کا اور میڈیکل کا, لیکن کسی جگہ سرجری نہیں کرتا, اس کو سرجری نہ کرنے کے لیے اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ انجینئر جو نہیں بنا سکتا کوئی بلڈنگ, اس کو نہ بنانے کے لیے اتنی بڑی پڑھنے کی, اتنی بڑی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. وہ فقیر جو کسی مسئلے میں اظہار نظر نہیں کر سکتا, اس کو اتنا بڑا فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے اظہار نظر نہ کرنے کے لیے. اظہار نظر نہ کرنے کے لیے معمولی پرائمری تعلیم کافی ہے, کوئی ہمیں نہیں پتا. اعلی تعلیم کچھ کہنے کے لیے ضروری ہے. ایسے فقہا جو دین کی آئیڈیالوجی کو سمجھتے ہوں اور دین کو آئیڈیالوجی کی شکل میں پیش کرتے ہوں, آج کے زمانے کی ضرورت یہ ہے عزیزان. کتنے ایسے آپ پڑھ کے دیکھ لیں, ڈھونڈ کے دیکھ لیں, صرف انگوش شمار ہیں چند ایک. تشیعوں کے دامن میں ایک شہید مطہری ہیں اور شہید صدر, اور دونوں امام کے پیروکار. تین شخصیتیں کل ہمارے پاس موجود ہیں اس عصر میں, ہے سارے بزرگوار, سب قابل احترام, سب محترم, لیکن جو آج کی ضرورت ہے جس مجتہد کی, وہ یہ مجتہد ہیں, اور تینوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اہل تسنن کے پاس اگر آپ دیکھیں اس طرح کے مجتہد تو فقط ایک ہے, مولانا مودودی, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. باقی وہ کشکولی مطلب ہے جو چلا رہے ہیں, کام چلتا ہے چلا رہے ہیں. لہذا اس شخصیت نے جو اصطلاح استعمال کی جماعت کی اپنی پارٹی کے لیے, یہ اس کے آئیڈیالوجی کا نتیجہ ہے. یہ نام ایسے ہی نہیں چن لیا, اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے. اس لفظ کے پیچھے پورا دین کا ایک پس منظر ہے, لفظ جماعت کے پیچھے اس وجہ سے چنا. غلطی کیا کی؟ غلطی یہ کی انہوں نے کہ بنائی پارٹی ہے, نام جماعت رکھا ہے. یہ اشتباہ ہے ان کا, یہ ناکامی کا سبب ہے. ایک پارٹی بنائی, تنظیم بنائی, آرگنائزیشن بنائی, نام جماعت رکھا. نام جماعت رکھنے سے وہ جماعت بنی نہیں, آج تک نہیں بنی جماعت, بلکہ ایک جزیرہ ہے, لوگوں سے الگ تھلگ ایک جزیرہ ہے. اپنا اس کا ایک حلقہ ہے, دائرہ ہے, اس دائرے کے اندر لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں لیکن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کیوں؟ کہ نام بہت مناسب رکھا ہے لیکن جس ڈھانچے کے لیے نام رکھا ہے وہ اس ڈھانچے کا عنوان نہیں تھا. پارٹی الگ چیز ہے, جماعت الگ چیز ہے. اس وقت ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جماعت کا معنی ہی پارٹی ہے, چونکہ پارٹی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے جماعت کا. ہم سمجھ چکے ہیں کہ جماعت یعنی پارٹی. نہ عزیزان, جماعت اسلامی ٹرم ہے. ہم نام دین کے جو اصطلاحات ہیں ان کے پیچھے خود دین کا اپنا پس منظر موجود ہے. جیسے لفظ امت قرآن نے استعمال کیا, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةً, اس امہ کے پیچھے پورا ایک پس منظر موجود ہے, پوری دینی ایڈیالوجی موجود ہے اس کے پیچھے, ایک مفصل داستان ہے اس کے پیچھے, لفظ امہ کے پیچھے. اور لفظ امام کے پیچھے, لفظ امام استخارے کا نتیجہ نہیں ہے کہ ایک منصب کے لیے لفظ ڈھونڈنا تھا, کوئی اور لفظ نہیں ملا, امام کا لفظ اس کے لیے چن لیا. نا, اس لفظ کے انتخاب میں یہ لفظ شریعت نے استعمال کیا رہبری کے لیے, امت کی رہنمائی کے لیے یہ لفظ انتخاب کیا. اس کے پیچھے دین کا پورا, پوری تعلیمات اور پوری ایڈیالوجی دین کی اس کے پیچھے موجود ہے. وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے, پھوٹا ہے. لیکن اس کو استعمال کہاں کرنا ہے؟ ہم نے ہر ایک کو امام کہنا شروع کر دیا. اب پیش نماز کو بھی امام ہے, وہ جو امامت ملازم. پیش نماز دین کی اصطلاح امام ہی ہے اس کے بارے میں, لیکن وہ ہے ملازم. ہم نے ملازم کو بھی امام کہنا شروع کر دیا. اب ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ امامت بھی ایک طرح کی ملازمت ہی ہے. مقدس لباس پہن کے اگر تنخواہ لو تو امام ہے, ورنہ چوکیدار ہے. آپ ابا کبا پہن کے ملازمت کریں تو بھی ملازم ہیں, امام نہیں بن جاتے. اگر ابا کبا اتار کے تنخواہ اور معاوضے پہ کام کرو تو بھی ملازم ہیں. پیسے لے کے نماز پڑھانا بھی جاب ہے, اور کسی کارخانے میں فیکٹری چلانا بھی جاب ہے. جاب اور چیز تھی, دین کی ذمہ داری اور چیز تھی. ان مطالب کو کھولنے کی ضرورت ہے, ان مطالب کو پڑھنے کی ضرورت ہے, قرآن اور نہج البلاغہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم پہلے قرآن سے پوچھیں کہ امامت کا پس منظر کیا ہے, امامت کی تفسیر قرآن کے پاس کیا ہے, امت کی تفسیر قرآن کے پاس کیا ہے, کس سینس میں وہ کس تناظر میں قرآن امت کہہ رہا ہے, کس کو امت کہہ رہا ہے, نہ جس کو ہم امت کہہ دیں. اگر قریب ترین شخص جس نے امامت قرآنی کو سمجھا ہے علامہ اقبال ہے. وہ خصوصاً امامت کا وہ تصور جو تشیع کے اندر موجود ہے. اب حیرت کی بات ہے کہ علامہ اقبال نے کسی مدرسے میں امامت نہیں پڑھی تھی. اگر مدرسے میں پڑھتے یقیناً کنفیوز ہوتے, امامت پہ تقریریں بہت کرتے, لیکن خود کو بھی پتہ نہ ہوتا کہ امام ہوتا کیا ہے. یہ توفیق خدا نے اس شخصیت کو عطا کی. امامت کے مفہوم کو, قرآنی مفہوم کو, اور امامیہ شیعہ کے اندر اگر امامت کا جو تصور کانسیپٹ ہے وہ علامہ اقبال نے سمجھا ہے. اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ مولانا مودودی نے جماعت کا لفظ جو چنا, اسلامی ایڈیالوجی سے یہ ٹرم اٹھائی ہے, اور اس کے پیچھے وہ ایڈیالوجک اور ایڈیالوجیکل پس منظر, اس کا بیک گراؤنڈ موجود ہے. لیکن اشتباہ یہ ہوا مولانا سے کہ جو چیز بنائی وہ درست نہیں بنائی, جو اس کا نام رکھا بڑا حسین خوبصورت نام رکھا, بنائی پارٹی ہے, نام جماعت رکھا اس کا. یہ ایسے ہی جیسے مورتی بنا کے اس کا نام خدا رکھ دیں. مورتی کا نام خدا رکھنے سے وہ خدا نہیں بنتی, اس کے اندر خدا والی صفات بھی پیدا نہیں ہوتی. یہ اشتباہ کیا انہوں نے, اور یہی بڑا اشتباہ ان کی تمام زحمتوں کی ناکامی کا نتیجہ کا ذریعہ سبب ہے. ورنہ اس شخص نے جو تفکر اس ملت کے اندر, اس سرزمین میں جو کچھ پیش کیا, اس وقت علماء دین, علماء سنت, علماء اسلام کچھ اور سوچ رہے تھے جب مولانا مودودی نے یہ سوچنا شروع کیا. وہی اصطلاح امیر المومنین علیہ السلام نے جو بلاغہ میں استعمال کر رہے ہیں, وہ الزمو اوکدا, وہ الزمو الزمو ما اوکدا علیہ حبل الجماعہ. جس کے اوپر جماعت کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس محور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو. ما اوقد علیہ حبل الجماعہ، حبل رسی کو کہتے ہیں، جماعت سے مراد امت ہے. جماعت اردو میں جو بن گیا ذہنیت ہماری کہ مشکل سے نکلیں گے یہ مفاہیم ہمارے ذہن سے، چونکہ راسخ ہو چکے ہیں. ہم پیدا ہوئے تو جماعت کو پارٹی کے لیے ہی سنا، ہماری پیدائش سے پہلے کی بنی ہوئی ہے، جب سے پیدا ہوئے پارٹی کو جماعت کہتے ہیں. میں ایک مثال عموماً اس کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان ساری زندگی اس نے بیر کھائے ہوں کیڑے والے، یعنی جب بھی بیر آئے اس کو، بیر ہوتے ہیں نا، دیکھے ہوئے بیر سب نے، جی کھائے ہوئے نا بیر، جب بھی کوئی بیر اس نے کھولا اس کے اندر کیڑا ہو، ساری عمر جب بھی بیر کھولا اس کے اندر کیڑا تھا، اس شخص کا یقین ہو جائے گا، یقین راسخ کہ بیر کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر کیڑا ہو. اگر کیڑا نہیں ہے تو اس کو بیر ہی نہیں سمجھے گا. کسی ریڑھی پر جائے، باغ میں جائے، اگر ایسا بیر اس کو دے دیں جس میں کیڑا نہ ہو، وہ پھینک دے گا، وہ سمجھے گا یہ ایک بیر ہی نہیں ہے. بیر اس کو کہتے ہیں جس میں کیڑا ہو، چونکہ جب سے پیدا ہوا اسے کیڑے والا ہی دیکھا ہے. ہماری یہ حالت ہے، ہم پیدا ہوئے اپنے ارد گرد دین دیکھا، اپنے ارد گرد دینی تعلیمات، دینی معارف، دین کے نمونے، سمپل ڈیزائن، سب کچھ دیکھے، سب کیڑے والے، اور یقین ہو گیا کہ کیڑا ہونا ضروری ہے، اگر کیڑا نہیں ہوا تو یہ دین نہیں، اور اگر کیڑے کے بغیر پیش کرو تو فوراً کہتے ہیں مولانا اس میں کیڑا بھی ہوتا ہے، وہ کدھر ہے؟ یا بغیر کیڑے کے کیسے پیش کر رہے ہیں؟ روایات ظہور میں ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے وہ کیڑا ہی پوچھیں گے، وہ کہیں گے نیا دین لے کر آئے، یہ تو وہ نہیں ہے جو ہم خریدتے تھے ریڑھیوں سے، وہ تو کیڑے والا تھا، اس میں کیڑا نہیں، یہ تو خالص ہے، ناب ہے، یہ اسلام میں ناب ہے، یہ مشرب ناب ہے. یہ ناب تو ہم نے نہیں سیکھا تھا. جب ہم نے جو دودھ لیا وہ پانی والا تھا، اگر ایک دن خالص دودھ مل جائے اس میں شک کرنے لگیں گے، اس کو پھینک دیں گے، اس میں ضرور کچھ ڈالا ہے کسی نے، چونکہ پانی نہیں ہے اس کے اندر. اور جو کیڑے والا کھا کھا کے عادی ہو چکے ہیں، وہ خالص سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کسی نے خودکشی کرنا چاہیے، خودکشی کی جتنی چیزیں تھیں ذریعے وہ سارے استعمال کیے، نہیں مرا، چوہا مار گولیاں لے کر آئی، وہ کھایا اس نے، دو نمبر نکلی، صحیح نہیں تھی وہ، اور دوائیں لے کر آیا وہ کھائی اس نے، وہ بھی ساری دو نمبر نکلی. آخر کار تنگ آ کے ٹرین کی پٹڑی پہ جا کے لیٹ گیا کہ ٹرین کے نیچے آ کے مرتا ہوں، ٹرین بھی لیٹ تھی، آئی نہیں اس نے. پریشان ہو گیا کہ اب میں کیسے خودکشی کیسے کروں. سب اس نے اپنے کسی جاننے والے سے کہا بھائی یہ مشکل پیش آ گئی ہے، وہ خودکشی کے لیے کوئی صحیح چیز خالص نہیں مل رہی. اس نے کہا تم فلاں دیہات میں چلے جاؤ اور وہاں گوالا ہے، اسے جا کر کہو خالص دودھ تمہیں دے. اس نے کہا بندے خدا میں خودکشی کے لیے کوئی ڈھونڈ رہا ہوں، تم الٹا دودھ خالص، وہ بھی خالص. اس نے کہا تم پیو جا کے، تمہارا مراد حاصل ہو جائے. وہی ہوا، گیا جا کر اس نے کہا مجھے خالص دودھ چاہیے، انہوں نے نکال کے دیا، پیا، اسی دن مر گیا. کیوں مر گیا؟ کیونکہ وہ ناخالصی کا عادی ہو چکا تھا، اس کا معدہ ناخالصی کے ساتھ سازگار ہو گیا تھا، ناخالصی اس کو راس آتا تھا، خالص سے مر گیا وہ. امیر المومنین فرماتے ہیں فتنے کے دنوں میں کیا کرو؟ فتنے کے دنوں میں جماعت کی جو رسی ہے، جس بنیاد پر وہ رسی بٹھی ہے، جس بنیاد پر وہ رسی بنائی گئی ہے، اس بنیاد کے ساتھ اپنے آپ کو چسپان کر لو. جماعت کی رسی کی جو بنیاد ہے، ما اوقد علیہ حبل الجماعہ، جماعت کی رسی کی جو بنیاد ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لو. جماعت کی رسی کی بنیاد رہبری ہے، امامت ہے، چونکہ جماعت اور امت امامت کے محور میں بنتی ہے. ایک بڑی وجہ امت کے فتنہ زدہ ہونے کی اور مفتون لوگوں کی یہ ہے کہ انہیں رہبر کی پہچان نہیں ہوتی، انہیں قائد معلوم نہیں ہوتا کون ہوتا ہے. وہ تھوڑی دور ہر ایک رکشے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، پھر اگلے چوک پہ پتہ چلتا ہے کہ یا نہیں آنا، یہ نہیں ہے وہ گاڑی جس پہ ہمیں آنا چاہیے تھا. مرزا غالب کے بقول کے چلتا ہوں تھوڑی دیر، ہر ایک راہ رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. تھوڑی دیر ہم سب کے ساتھ چلتے ہیں، وہ تھوڑی دور تک سب کے ساتھ چلتے ہیں، تھوڑا سا چل کے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ گاڑی نہیں ہے، غلط بیٹھا ہے، یہ تو واگا لے آئیے بھائی. شناخت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. جماعت کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، جس کے گرد جماعت کی رسی گھومتی ہے، امیر المومنین فرماتے فتنوں کے دن اس کے اپنے آپ کو قریب کر لو، جتنا اس کے قریب تر رہو گے فتنے سے محفوظ تر رہو گے. تو آپ دیکھیں ایران کے اندر وہ جو رہبر کو استعمال کرتے تھے نام رہبر، ایسے موجود ہیں ایران کے اندر، ابھی بھی ہیں، پہلے زیادہ تھے، اب چہرے کھل گئے ہیں. وہ یہ بہت حامی اپنے آپ کو رہبر کا کہتے تھے، رہبر کے بہت، رہبر سے بھی زیادہ حامی رہبر کے، لیکن رہبر پر ایمان و اعتقاد نہیں تھا. رہبر کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے تھے، یعنی جگہ جگہ اپنا تعارف رہبر کے نام سے کرانا، نہ تفکر رہبر کا تھا، نہ آئیڈیالوجی رہبر کی تھی، نہ سوچ نہ عمل، لیکن جگہ جگہ جو بات کرتے رہبر کے نام سے شروع کرتے. اپنے آپ کو نزدیک ترین، آپ نے بعض شخصیات سے سنا، میں نے خود سنا ہے، بیسیوں دفعہ سنا ہے ایک بہت بڑی شخصیت سے، کہ بیسیوں دفعہ انہوں نے برملا جمعے کے خطبوں میں اور دوسری جگہوں پر کہا کہ مجھ سے زیادہ رہبر کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے. میں نے کانوں سے سنا ان سے، بالمشافہ سنا ان سے، کہ مجھ سے زیادہ اس زمین پر رہبر کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے. لیکن فتنے کے ایام میں پتہ چل گیا کہ اس سے زیادہ دور رہبر سے کوئی اور نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں خود رہبر نے سب کے سامنے، ساری امت کے سامنے بیان کر دیا کہ ان سے زیادہ دوسرا مجھے نزدیک ہے. خود رہبر نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے میرے نزدیک، لیکن وہ رہبر کو استعمال کرتے تھے. جو کام کرتے رہبر اس کے حامی ہیں، جو کام کرتے رہبر کی طرف سے ہے، جو کام کرتے رہبر کی حمایت حاصل ہے اس کو. لیکن فتنے کے ایام میں جب آزمائش پہ اترنا تھا کہ واقعی رہبر کے ساتھ ہے یا نہیں، اپنا راستہ الگ کر لیا. یہی پہ پتہ چلتا ہے، ایسے دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ آیا امت کی جس بنیاد پر، امت کی رسی اور حبل بٹی ہوئی ہے، اس بنیاد سے کتنے قریب ہیں. ایام کھول دیتے ہیں پول، سارا بہت ساروں کا پول کھولتے ہیں ایام. بہت سارے لوگ امیر المومنین سے چپکے ہوئے تھے، جب فتنہ شروع ہوا شام چلے گئے، دمشق چلے گئے، بہت سارے بڑے بڑے لوگ. حتیٰ آخر کار یہ عظیم شخصیت جو قابل احترام ہے سب کے نزدیک، عبداللہ ابن عباس، امیر المومنین کے مشاور، امیر المومنین کے مشاور شام چلے گئے، امیر شام سے جا ملے. امام حسن مجتبیٰ کا سپہ سالار اعلی عبیداللہ، اسی عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی عبیداللہ ابن عباس، شام چلا گیا. کچھ امیر المومنین کے زمانے میں جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہوا تھا، فتنوں میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ ہیں. والزموا ما اوقد علیہ حبل الجماعہ وبنیت علیہ ارکان الطاعہ، یہ خود ایک قرینہ ہے جو مانا کیا جماعت کے بنیاد کا، اس کے لیے یہ بعد والا جملہ قرینہ ہے، یعنی دلیل ہے و شاہد و گواہ ہے. اور اپنے آپ کو جوڑ لو، اپنے آپ کو منسلک رکھو اس چیز سے جس کے اوپر اطاعت کے ارکان کی بنیادیں قائم ہیں. اطاعت کے رکن جس بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں, رکن پلر کو کہتے ہیں, پلر کی بنیاد ہے, یہ پلر کی بنیاد اطاعت کے پلر ہیں, ان پلرز کی جو بنیاد ہے فاؤنڈیشن, اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھو فتنے کے دنوں میں, اس سے باہر مت جاؤ, اس سے آگے پیچھے مت ہو. خود اپنے بارے میں گمان نہ کرو کہ بہت بڑے تھیوریشن ہو, سب کچھ سمجھتے ہو, نہ, پیروی کرو, اطاعت کرو, اطاعت کے اندر تمہاری نجات ہے. فتنے کے دنوں میں تنہا راہ نجات امت کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں اطاعت ہے, اجتہاد نہیں ہے. اس وقت قم کے اندر چند نمونے ایسے موجود ہیں, مرجعیت مسلم جن کو حاصل ہے ان میں سے ایک شخصیت حضرت آیت اللہ العظمیٰ نوری حمدانی ہے, وہ مسلم شخصیت, جید شخصیت, جن کے بارے میں, جن کے اجتہاد اور مرجعیت میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے, ایک شناختہ شدہ شخصیت ہے. اگر آپ ان کی تصویر دیکھیں, خود مرجع تقلید ہیں اور ان کی تقلید ہوتی ہے باقاعدہ, ایران کے اندر ایک بہت بڑا علاقہ ان کی تقلید کرتا ہے, شاگرد ہیں, اور مرحوم آغا بروجردی کے بہت لائق و ہنار شاگردوں میں سے ہیں. ہمیں زیادہ تو توفیق نہیں ہوئی, چند دن کچھ عرصہ ان کے درس میں حاضر ہونے کی توفیق ہوئی, یعنی انہیں کی سنی سنائی بات کر رہا ہوں. وہ شخصیت ہے جن کے درس میں بیٹھ کے ہم نے اندازہ لگایا کہ کس پائی کی شخصیت ہے, کس پائی کے فقی ہیں, اور آج مسلم مراجع میں سے ہیں. لیکن آج آپ ان کی تصویر دیکھیں, ان کے بیانات دیکھیں, ہمیشہ گلے میں بسیجی رومال ڈالا ہوتا ہے. بسیجی یعنی مطیع رہبر, ایک مرجع تقلید, ساری امت کو اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں اگرچہ درجہ اجتہاد پر اور مرجعیت کے مقام پر فائز ہوں, لیکن اس زمانے میں میری نجات بھی رہبر کی تقلید کے اندر پنہان ہے, رہبر کی اطاعت کے اندر پنہان ہے. علمی درجہ بہت عظیم ہے, لیکن اطاعت, یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی روح کو سمجھے. ایک اور شخصیت جن کے نام سے باہر بہت کچھ اڑایا جاتا ہے, افواہیں اڑائی جاتی ہیں, حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہیں دامز اللہ, جن کے نام سے بہت غلط فہمیاں باہر کی دنیا میں پھیلائی جاتی ہیں, ان کے نام پر کیا کیا گروہ اور دھڑے کیا کیا کر رہے ہیں. مستند شخصیات, یہی شخصیت جن کے بارے میں نے اشارہ کیا, ایران کی بہت بڑی شخصیت, نام لے لوں حرج نہیں ہے, آغائے ہاشمی رفسنجانی, جو ہمیشہ انقلاب کا ستون رہے لیکن فتنے کے دنوں میں آ کر اپنا موقع فلک کر لیا. یہ انہی دنوں میں عراق گئے زیارات کے لیے, اور از جملہ خدمت آغائے سیستانی میں حاضر ہوئے, جا کر انہوں نے بہت سارے مسائل پر گفتگو کرنا چاہی, آغائے سیستانی نے سارے مسائل موضوعات روک کر صرف ایک موضوع چھیڑا, اور وہ کیا تھا, فرمایا کہ فقط رہبر کی اطاعت کرو, فقط رہبر کی اطاعت کرو. انہوں نے کہا ہم رہبر کے مطیع ہیں, ہم بہت قریب ہیں. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے, لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں آپ رہبر کی اطاعت کرو. جب انہوں نے گول مول کرنے کی کوشش کی, آغائے سیستانی کا مجھے سب پتا ہے, مجھے اندر کے حالات بھی پتا ہیں, جس طرح رہبر کی اطاعت کرنے کا حق ہے اس طرح سے تم رہبر کی اطاعت نہیں کر رہے. وہ خود مرجعیت کے مقام پر ہے, اتنی زیادہ تقلید ہوتی ہے دنیا میں ان کی. لیکن جب بھی ایسا مسئلہ آتا ہے جس میں راہبری کی ضرورت ہوتی ہے, سب کو رہنمائی کرتے ہیں راہبر کی طرف. نجات ملت عراق کو بھی حتیٰ اہم مسائل میں کہتے ہیں رجوع کرو راہبر کی طرف, ولی فقیہ کی طرف. اطاعت کے ارکان جس بنیاد پر قائم ہیں اس بنیاد کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ نجات پا جاؤ. اس کے ساتھ جڑ جاؤ, نہیں کہ اپنے آپ کو قریب شو کرو کہ رہبر کے ساتھ ہم سے زیادہ قریب کوئی بھی نہیں ہے, ہم سے زیادہ بڑا متی کوئی نہیں. عمل میں ثابت کرو رہبر کے متی ہو. رہبر کوئی ٹول نہیں ہے, رہبر کوئی ابزار نہیں ہے. رہبر کے نام پر اپنی دکانیں چلائیں, لیکن جب فتنے کا وقت آئے اطاعت کا وقت آئے اپنا راستہ الگ کر دیں. ہے ایسے لوگ ابزاری استفادہ کرنے والے, جہاں ضرورت آئی رہبر کی تصویر لگا لی, جہاں مسجد سمجھی اٹھا دی, ٹول تو نہیں ہے. جہاں ضرورت پڑی نام علی لے لیا, جہاں مسجد سمجھی حذف کر دیا ہٹا دیا. اس سے نہیں انسان فتنوں سے بچ سکتا. فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دائرہ اطاعت میں لے آؤ. وَقْدَمُوا عَلَى اللَّهِ مظلومین ولا تقدم علیہ ظالمین. خدا کی بارگاہ میں مظلوم بن کر جاؤ, ظالم بن کر مت جاؤ. وَقْدَمُوا عَلَى اللَّهِ, خدا کی بارگاہ میں جاؤ مظلوم بن کر جاؤ, ظالم نہ بنو. مظلوم سے مراد ظلم پذیری نہیں ہے, ستم پذیری نہیں ہے. ستم پذیر نہ بنو, ستم پذیری جرم ہے, دین میں ممنوع ہے, گناہ ہے. ستم پذیری گناہ ہے. نہ ظالم بنو نہ ستم پذیر. مظلوم میں اور مستظلم میں یا متظلم میں فرق ہے. مظلوم جس پر ظلم ڈھایا گیا ہو, مستظلم جو خود ظلم کو دعوت دے کے او میرے اوپر برسو. مستضعف اور مستضعف میں فرق ہے. مستضعف جس کو ضعیف کر دیا گیا ہو, جس پر دباؤ ڈالا گیا ہو, جسے کچل دیا گیا ہو. مستضعف جو جان بوجھ کر کہے مجھے کمزور کرو, جو خود کمزور بنا ہوا ہو. مستظلم نہ بنو, مظلوم بنو. نہ ظالم بنو نہ مستظلم بنو. فتنوں کے دنوں میں مستظلم نہ بنو کہ فتنوں کو دعوت دو کہ جتنا ظلم ہو سکتا ہے ہم پر ڈھاؤ. ولا تقدموا علیہ ظالمین واتقوا مدارج الشیطان ومحابط العدوان. بچو شیطان کی راہوں سے, بچو شیطان کی سیڑھیوں سے, بچو. بعض شیطان کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور فتنے کے دنوں میں شیطان اپنی سیڑھیاں لگاتا ہے. مدارج سٹیپ بائی سٹیپ, سٹیپ اپنے لگانا درجے. شیطان کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اللہ کا نام لیتے ہیں, یہ نہیں فتنوں سے بچ سکتے. محابط العدوان اور سرکشی کے مقاموں سے بچو. سرکشی کی طرف مت جاؤ, سرکشی کی جگہوں سے بچو. سرکشی آ جاتی ہے جب انسان خود مصلحت اندیش و مصلحت پسند بن جاتا ہے کہ اس وقت میری قوم کی مصلحت یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنا راستہ الگ کر لیں, اس وقت ہماری قوم کی مصلحت یہ ہے ہم یوں کریں. یہ سرکشی کے راستے ہیں, آخرکار انسان کو سرکش بنا دیتے ہیں. وہی لوگ جو اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ راہبر کو پاکستان کے حالات کی کیا خبر, یہاں کے مجتہد ہمیں, وہی مجمع عام میں آ کر پھر راہبر کا نام استعمال کریں, یہ سرکشی لے آتی ہے. یہ چیز جو یہ کہیں کہ آپ کو کیا اندازہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں. ایسے نجی محفلوں میں باتیں کرتے ہیں, اپنی اظہار کرتے ہیں باقاعدہ. انہیں کیا پتا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پر کیا گزر رہی ہے یہاں پر. جس کو پتا نہ ہو اس کے آنسو نہیں نکلتے، جس کو خبر نہ ہو وہ روتا نہیں ہے. آپ سیلاب میں ڈوبے یا کسی نے مگرمچھ کے آنسو بھی نہیں بہائے، لیکن رہبر روئے، سیلاب زدوں کی حالت پر روئے. حالات نہیں ہیں ان کو خبر. ہم نے سنا ہے، بتایا بعض بزرگان نے جو آگاہ تھے انہوں نے، کہ جب مدد آ رہی تھی خود رہبر معظم نے مدد پہنچانے والوں کو علاقے بتائے کہ فلاں فلاں علاقے میں زیادہ ضرورت ہے. اگرچہ امداد آئی وہ فصل بہار، جس طرح اونٹ فصل بہار کا چارہ چرتا ہے، وہ فصل بہار کے چارے کی طرح لتاڑی گئی اور کدھر کدھر جا کر جہاں ضرورت، بعض جگہ پر جا کر ٹرک چھوڑا امداد کے، انہوں نے کہا یہاں تو سیلاب ہی نہیں آیا سر، یا بارش نہیں ہوئی. انہوں نے کہا پھر کبھی تو ہوئی ہوگی گزشتہ زمانے میں، اگر گزشتہ نہیں ہو آئندہ کبھی ہو جائے گی بارش، امکان ہے سیلاب آ جائے آپ کے یہاں بھی، لہذا یہ رکھ لو احتیاطاً حفظ ما تقدم کے تحت، یہ امداد رکھ لو. جن کو دے رہے امداد وہ خود کہہ رہے ہیں بھائی یہاں سیلاب نہیں آیا، یا کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ سیلاب زدوں کا مال ہے. وَاتَّقُوا مَدَارِجَ الشَّيْطَانِ وَمَحَابِطَ الْعُدْوَانِ وَلَا تُدْخِلُوا بُطُونَكُمْ لَعْقَ الْحَرَامِ. فتنے کے دنوں میں حرام لقمہ اپنے پیٹ میں نہ جانے دو. حرام لقمہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. حرام لقمہ وہی نہیں ہوتا جو چوری کا ہوتا ہے، ہر وہ لقمہ حرام ہو جاتا ہے جس کی خاطر انسان کو ذلیل ہونا پڑے، وہ لقمہ حرام ہو جاتا ہے. وہ لقمے جو اس لیے انسان نہ نکلے نہ اٹھے کہ میری جاب ختم ہو جائے گی، میری ملازمت ختم ہو جائے گی، میری نوکری ختم ہو جائے گی، وہ لقمہ بھی حرام ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذلت، اس کے اندر ذلت ہے اس لقمے کے اندر. چوری کا لقمہ ہی فقط نہیں حرام، رشوت کا لقمہ بھی حرام ہے، لیکن وہ حلال کی تنخواہ جس میں چوری بھی نہیں کی، رشوت بھی نہیں لی، آپ نے کام کیا لیکن ملازمت کی خاطر اپنا ذمہ داری انجام نہیں دی، ملازمت بچانے کے لیے احساس وظیفہ نہیں کیا، ملازمت بچانے کے لیے فریضے کا احساس نہیں کیا، وہ بھی لقمہ حرام ہے. امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ فتنے اس وقت ختم ہوں گے جب لقمہ حرام سے پیٹ کو خالی کر لو، جب ذلت کے لقمے کھانا چھوڑ دو، جب عزت کی بھوک برداشت کرنے کے قابل ہو، فتنے ختم ہو جائیں گے. عزت کی بھوک و عزت کی پیاس. فَإِنَّكُمْ بِعَيْنِ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَعْصِيَةِ وَسَحَّلَ لَكُمْ سُبُلَ الطَّعَةِ. تم خدا کی نگاہوں کے سامنے ہو جس نے تمہارے لیے معصیت کے راستے حرام قرار دیے ہیں اور جس نے تمہارے لیے اطاعت کے راستے ہموار کیے ہیں، اس اللہ کی بارگاہ میں ہو، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، اسے تو جھانسا نہیں دے سکتے ہو. ممکن ہے اپنے جیسے چاند ایک کو ورگلا لو، لیکن اللہ تو جانتا ہے سب کچھ کہ یہ کام، یہ حرکت تم نے کیا بچانے کے لیے کی. انسان اپنی شخصیت بچانے کے لیے، اپنا ادارہ بچانے کے لیے، اپنی تنظیم بچانے کے لیے، اپنا مدرسہ بچانے کے لیے اگر رائے حق چھوڑ دے، وہ لقمہ حرام ہو جاتا ہے، وہ ذلت کا لقمہ ہے. فتنوں کے دنوں میں اگر انسان ذلت بھی قبول کرے اور فتنے بھی ختم ہو جائیں، فقط دعاؤں کرنے سے فتنے نہیں ٹلتے. اس کے علاوہ بھی خطبات ہیں جن کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے فتنوں کے متعلق بیان فرمایا، شروع کیوں ہوتے ہیں اور جب شروع ہو جائیں تو ختم کیسے ہوتے ہیں، اور خصوصاً اس کے اندر فریضہ کیا ہے مومنین کا، پیروان امیر المومنین کا کیا فریضہ ہے، یہ ان خطبات کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. فرصت ہماری کم ہے، کل کی فرصت ہے، آپ کے سوالات بھی سنیں گے کل، اور اگر وقت باقی بچا تو ان خطبات میں سے بھی بعض کی طرف انشاءاللہ اشارہ ہوگا. عزیزان، آج وہ آخر الزمان کے شدید ترین فتنے چاروں طرف سے جنہوں نے امت کو گھیرا ہوا ہے. ہر قوم فتنوں کے مقابلے کے لیے تیاری کر چکی ہے، وہ کر رہی ہے، لیکن ہم بہت پیچھے ہیں. ہم جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ مزید فتنوں کو شہ دینے کے برابر ہیں، فتنوں کو ہوا دینے کے برابر ہیں، فتنوں کی کامیابی میں ان کی مدد کر رہی ہیں، ان کے لیے آلام و انصاب بن رہے ہیں. آلام بدعت و انصاب فتن، فتنے کی رہو گے نشان راہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے حکمت امیر المومنین کو سمجھنے کا اور عملی کرنے کا، ورنہ یہ فتنے تباہ کر دیں گے، اس سے بھی زیادہ ویرانی مچائیں گے. ہم منتظر ہیں ظالموں کو ایک دن رحم آ جائے گا. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ ظالموں کو ایک دن رحم آ جائے گا. ظالم کے اندر رحم نہیں ہوتا، جتنے اس سے رحم کی اپیلیں کی جائیں اس کے رحم کی، اس کی بے رحمی کے اندر شدت آتی ہے. فلسطینیوں نے ایک مدت تک، سال ہا سال تک اسرائیل کو رحم کی اپیلیں کی، امریکہ سے رحم کی اپیلیں کی، لیکن ان کی بے رحمی میں اضافہ ہوا، لیکن آخر کار ان کو جواب ملا. بے رحم ظالم سے کبھی رحم کی اپیل و تمنا و آرزو نہ رکھیں. پاکستان نا امن ہونے کے باوجود ابھی بھی بچانے کے لیے بہت کچھ ہے، ابھی بھی سنوارنے کے لیے بہت کچھ ہے، ابھی بھی مفتون قوم اگر جاگ جائے، بیدار ہو جائے، بہت کچھ سنوار سکتی ہے، وہ بچا سکتی ہے. میں نے اشارہ کیا، ہر ملت اپنی سرزمین کی ذمہ دار ہے. لبنانیوں نے لبنان بچا لیا ہے، فلسطینیوں کا کام فلسطین بچانا ہے، پاکستانیوں کا کام پاکستان بچانا ہے. اگرچہ ہم نے حمایت سب کی کرنی ہے، ہم نے رابطہ سب سے رکھنا ہے، ہم نے وفاداری کا اعلان سب سے کرنا ہے، لیکن پاکستان بچانے کوئی فلسطین سے نہیں آئے گا، کوئی لبنان سے نہیں آئے گا، کوئی ایران سے بھی نہیں آئے گا. جس طرح ایران کے لیے پاکستان سے کوئی نہیں گیا. امام خمینی کی تعلیمات یہی تھی، ہر ملت اپنی سرزمین کے دفاع کی خود کوشش کرے. پاکستان کو فتنوں سے وہی قوم بچا سکتی جو بیدار ہو، جس کے پاس فتنوں کے مقابلے کے لیے بصیرت موجود ہو. الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس حکمت علی کے نام سے موجود ہے، اور آپ کے پاس ایک رہبر با بصیرت موجود ہے. وہ بصیرت ہم خود بھی لیں، اپنی قوم کو بھی دیں. یہ ملت پاکستان آمادہ ہے آج اس بصیرت کو سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے، لیکن جن کا کام ہے یہ بصیرت، اس بصیرت کے مبلغ بنے، جب وہی آ کر فتنوں کے زمانے میں شک کرنا شروع کر دیں اور وہی آ کر کوتاہی کریں، پھر نہیں ہو سکتا پاکستان کی نجات کا کوئی انتظام. اور فتنہ اگر کنٹرول نہ ہو، نہ رکے، پھر کربلا برپا ہوتی ہے. پھر مرحلہ شدید ہو جاتا ہے. کوفیوں کی طرح امام پرست نہ بنے، کوفیوں کی طرح امامی نہ بنے، کوفیوں کی طرح رہبر کے حامی نہ بنے. کوفی بینر بہت لگاتے تھے امام کے، جو خطوط انہوں نے لکھے کوفیوں نے، وہ بڑا بڑا لٹھا لے کر، ایک ایک میٹر کا لٹھا لے کر، ایک ایک لٹھے پر 300 کے دستخط بھی تھے. بڑا لٹھا لے کر خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں نے، ایک لٹھے پر خط لکھ کر کئی سو نے دستخط کیے نیچے، ایک تومار بنا کر مکہ بھیجا امام کے پاس. لیکن جب امام آئے، امام نے رخ کیا، فتنے نے اس وقت تک انہیں نابود کر دیا تھا اور تماشائی بن کے بیٹھے رہے. فتنوں کے اندر سنبھلنا مشکل ہے، لیکن اگر فتنوں میں نہ سنبھلے تو بعد والی منزل زیادہ مشکل ہے، کربلا زیادہ مشکل ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے انہیں مفتون قوم کو دعوت دی لیکن نہیں آئے، تماشا دیکھتے رہے. وہی جنہوں نے خط لکھے تھے، جنہوں نے تومار لکھے تھے، لٹھے لکھ کے بھیجے تھے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے حامی ہیں، ہم آپ کے مطیع ہیں، جو نعرے لگاتے تھے کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے لیے، وہی کربلا میں مارنے آ گئے. امام نے نام لے کر ایک ایک کا بتایا کہ تو تیرے تو دستخط موجود ہیں ادھر، تیرا تو خط میرے پاس موجود ہے. امام نے بوری الٹی، بہت سارے خطوط مکہ چھوڑ آئے تھے، کچھ خطوط ساتھ لائے تھے امام، ایک بوری بھری ہوئی الٹی امام نے، اور اس میں سے ایک ایک کا خط نکال کے ان کو بتایا کہ یہ تمہارے خطوط ہیں، یہ تمہارے بینر ہیں، یہ تمہارے پوسٹر ہیں. اپنی شہرت کے لیے امام کے نام پر پوسٹر نکالتے رہے ہو، لیکن جب ضرورت پڑی تو نہیں آئے ہو، نہ صرف ساتھ دینے نہیں آئے بلکہ قتل کرنے آئے ہو، پانی بند کرنے آئے ہو. حضرت سید ساجدین جب واپس لوٹے شام سے مدینہ، روضہ رسول پر حاضر ہو کر شکوہ کیا بارگاہ رسول اللہ میں کہ یا رسول اللہ، اے نانا جان، جب آپ کے نواسے پہ تیر چلا رہے تھے، تلواریں چلا رہے تھے، خیموں کو جلا رہے تھے، ساتھ قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے، عبادت سمجھ کر حسین کو قتل کر رہے تھے، سید ساجدین علیہ السلام نے بہت سخت منزلیں دیکھیں. وہ سب کچھ جو ہم آج سن کے روتے ہیں، وہ حضرت سید ساجدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اسی لیے جب تک کربلا کے بعد زندہ رہے، جب بھی کوئی ایسا وقت آ جاتا، کوئی ایسی یاد آ جاتی، رونا شروع کر دیتے، گریا کرتے. اگر کسی کو حیوان ذبح کرتے ہوئے دیکھتے، اس سے جا کر پوچھتے اس کو پانی پلایا ہے، وہ جواب دیتا میں نے پانی پلایا ہے، امام کربلا کا رخ کر کے گریا کرتے کہ قربان اس تشنہ دہن پر جس کو پیاسا ذبح کیا گیا. ایک دفعہ ایک شخص آیا مدینے کے اندر، لوگوں سے مدد مانگ رہا تھا، کہنے لگا لوگوں میں غریب الوطن ہوں، میری مدد کرو. امام نے فرمایا تو غریب الوطن ہے، اگر تو مدینے میں مر جائے تو بتا تجھے مدینے والے غسل دیں گے یا نہیں دیں گے. رو کر فرماتے ہیں غریب الوطن وہ ہے جسے تشنہ شہید کر دیا گیا، شہید کر کے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، نہ کفن دیا نہ دفن کیا، جس کا جنازہ ریت پہ پڑا رہا. غریب الوطن وہ ہے، تو غریب الوطن نہیں ہے. یہاں پر بعض روایات میں ملتا ہے ایک شخص جو بہت عرصہ بعد، کچھ عرصہ بعد کربلا کے واقعہ کے بعد مدینہ زیارات کے لیے گیا، ایک عجیب واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا. جس راستے سے گزر رہا تھا، راستہ بھول گیا، گم ہو کر کسی صحرا سے اس کا گزر ہوا، اس صحرا میں اس کو ایک دستار ملی خون آلود، ایک امامہ اسے ملا، خون آلود امامہ تھا، وہ اس نے اٹھا لیا. آیا آ کر مدینے کی زیارت کرنے لگا. جس لعین نے کربلا میں سید الشہداء کی دستار لوٹی تھی، یہ امامہ رسول اللہ کا لوٹ کر لے گیا تھا، یہ گھر میں گیا کوفہ میں، اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ دھو کے دو مجھے. اس کی بیوی نے لے لیا. جب امامے کی حالت دیکھی، جب اس میں زخموں کے نشان دیکھے، جب اس میں تیروں اور تلواروں کے نشان دیکھے، تو وہ اس سے پوچھنے لگتی ہے ظالم، یہ کس مظلوم کے سر سے اتار کے لے آیا ہے؟ یہ امامہ تو اب سر پہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ کوئی جگہ اس کی سالم نہیں ہے. کہیں تلوار کا نشان ہے، کہیں تیر کا نشان ہے، کہیں نیزے کا نشان ہے. لگتا ہے بڑی بے دردی سے صاحب دستار کو مارا گیا ہے. وہ پوچھتی ہے کس کا امامہ، کس مظلوم و کس غریب کا امامہ اتار کے لے آئے؟ کہنے لگے تجھے کیا پتا اس امامے کی قیمت کیا ہے، جلدی کر مجھے دھو کے دے، میں نے یہ سر پہ رکھنا ہے. کہنے لگی جب تک بتاؤ گے نہیں دہی دھو کے دوں گی. اس نے کہہ دیا یہ امامہ رسول اللہ کا امامہ ہے. وہ کہتی ہے رسول اللہ کا امامہ تیرے ہاتھ کیسے آ گیا؟ کہنے لگا یہ فرزند رسول سبط رسول کے سر سے اتارا ہے. جب سبط رسول کا نام آیا، کہا کس طرح اتارا ہے؟ اس نے ساری رویداد بیان کر دی کہ کربلا کے اندر جب حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، سب آئے لاش لوٹنے کے لیے، اس نے امامہ لوٹ لیا. اسے معلوم تھا یہ دستار رسول اللہ کی دستار ہے، یہ تبرک سمجھ کے لوٹ کر لے گیا. جب بیوی کو پتا چلا، اس کی زوجہ کو پتا چلا یہ دستار رسول ہے، چونکہ امامے کو ہاتھ لگا چکی تھی، اس خون میں اس کے ہاتھ رنگین ہو چکے تھے، مدینے کی طرف رخ کر کے رو کے کہتی ہے اے فاطمہ زہرا مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا یہ آپ کے فرزند کا خون آلود امامہ ہے، ناخواستہ میرے ہاتھ خون حسین میں رنگین ہو گئے ہیں. تو تو لعنت کر اور خدا لعنت کرے ان ظالمین کو جنہوں نے یہ امامہ اتارا ہے. اس کے بعد اپنے شوہر کو گھر سے نکال دیتی ہے کہ خبردار، اب تو قاتل حسین اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا. یہ لعین وہی خون آلود امامہ لے کر اپنے سر پہ لے کر جاتا ہے. جو یہ امامہ سر پہ رکھتا ہے یہ پاگل ہو جاتا ہے، صحراؤں میں مارا مارا پھرتا ہے. ایک صحرا میں یہ مر گیا، امامہ وہی پڑا ہوا تھا. یہی زائر جب مدینے کی زیارتوں کے لیے جاتا ہے، صحرا سے گزرتے ہوئے یہ امامہ اس کو ملتا ہے. یہ امامہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ کسی مظلوم کو بڑی بے دردی سے مارا گیا. اس کو اٹھا کر ایک رومال میں باندھ کے لے آتا ہے. زیارات کرنے کے بعد ارادہ کرتا ہے کہ میں کیوں نہ اپنے امام زین العابدین سے ملتا جاؤں، میں اپنے مظلوم امام کو سلام کرتا جاؤں. سلام کرنے کی غرض سے جب دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے، دستک کی آواز سنتے ہی جناب زین العابدین نے گریہ شروع کیا، رونا شروع کیا، فریادیں شروع کی. جناب زینب سلام اللہ علیہا پوچھتی ہے بیٹا کیا یاد آیا، کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے بوبی اماں مجھے اپنے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، ذرا جلدی دیکھنا دروازے پہ کون آیا ہے. جب دروازہ کھولا گیا، آنے والا اندر داخل ہوا، امام پوچھتے ہیں جلدی بتا کہاں سے آیا ہے؟ آیا کربلا سے ہو کر آیا ہے یا شام سے ہو کر آیا ہے؟ کہنے لگا مولا نہ کربلا سے آیا ہوں نہ شام سے آیا ہوں. امام فرمانے لگے کیوں پھر تجھ سے مجھے بابا کے خون کی بو آ رہی ہے؟ جلدی بتا کیا لے کر آیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں جب آ رہا تھا ایک امامہ صحرا میں گرا ہوا دیکھا، میں نے دیکھا کسی مظلوم کا بڑی بے دردی سے اٹھانا گیا ہے، میں نے اٹھا کے ساتھ باندھ لیا. امام فرماتے ہیں جلدی کر میرے بابا کی دستار مجھے دے دے. یہ کھول کے امامہ جب امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے، امامے کو دیکھ کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں، بوسا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ میرا درود ہو اس مظلوم کے اوپر جسے تشنا مارا گیا، جسے بھوکا شہید کیا گیا، جسے پسے گرد سے جمع کر دیا گیا. ماتم حسین